بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، نحترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين وأستاذ جامعة إسلامية بھٹکل کے دیئے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعات فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 292، سورة بقرة آیت نمبر 222-223. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ مباشرت کے کیا احکام ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں. حیض کی حالت میں مباشرت سے متعلق آپ سے لوگ پوچھتے ہیں تو بتایا گیا کہ حیض یہ گندگی ہے، لہذا عورتوں سے ان کے ایام میں دوری اختیار کرو، اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہوں ان سے جمع نہ کرو، قربت نہ کرو. جب وہ پاک ہو جائیں، ایک تو ہے کہ حیض سے پاکی، حیض ختم ہو جائے، دوسرے ہے کہ اس کے بعد غسل وغیرہ سے پاکی حاصل کر لیں، تو اب ان کے پاس جا سکتے ہو جہاں سے اللہ تعالی نے ملنے کا حکم دیا، یعنی ان کے قبول میں جمع کر سکتے ہیں. اللہ تعالی توبہ کرنے والے، رجوع ہونے والوں کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے، اور گندگی اور گناہ سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے. تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو جہاں سے چاہو اپنی کھیتی کو استعمال کر لو، اور اگلی زندگی کے لیے اعمال صالحہ کو پیش کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ ذہن میں رہے کہ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو بشارت سناؤ کہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں آخرت میں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور راحت ہے. کچھ باتیں حیض سے متعلق سامنے آئی تھیں. حیض عورت کا وہ خون جو ہر ماہ ان کو لاحق ہوتا ہے، بعض عورتوں کے لیے کچھ تاخیر بھی ہوتی ہے، 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں ان کی عادت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے لیے 3 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں. ایک تو معتادہ ہوتی ہیں جس کی عام عادت ہے مہینے میں 6 دن 7 دن یا 8 دن، اور ان کی تاریخیں بھی متعین ہوتے ہیں، معتادہ سے کہا جاتا ہے. اور کچھ ہوتی ہیں جو بالکل مبتدیہ، یعنی شروع میں اب ان کا حیض نکلا ہے، ابھی بلوغ کو پہنچی ہیں. اور تیسری ہوتی ہیں ممیزہ، کہ ان کے ایام کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے خون کی رنگت سے وہ حیض اور غیر حیض کی تمیز کر سکتی ہیں. بہرحال ایام حیض کے سلسلے میں آپ سے مباشرت کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا. یہود کے یہاں جیسے کہ بات آئی، حیض کے حالت میں عورتوں سے وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ ان کے ساتھ لیٹتے، بالکل دوری اختیار کرتے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سلسلے میں دریافت کیا گیا، اس کے بعد ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے بتایا اسنحو کل شیئن الا نکاح، حالت حائض میں اپنی بیویوں سے جماع کے علاوہ سارے تمتعات کر سکتے ہو، جماع نہیں کر سکتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہود کے آپس میں باتیں ہونے لگیں، یہ نبی جو آیا ہے ہماری جو بھی چیزیں ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کی مخالفت کریں. یہود تو بالکل کھانے پینے سے اور ساتھ رہنے سے، مزاجات سے دوری اختیار کرتے تھے، تو یہاں ایک آ گیا سوائے جمع کے سب کچھ کر سکتے ہیں، تمتع اور مباشرت بدون الفرض کیا جا سکتا ہے. تو اس پر یہود کہنے لگے یہ ہماری مخالفت ہی کی ٹھان رہے ہیں. تو یہود کی بات سن کر دو صحابی، ایک حضرت اسید بن حضیر اور ایک دوسرے اور صحابی تھے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ یہود یوں کہہ رہے ہیں، اور چونکہ مخالفت ان کی کر رہے ہیں تو ان حضرات نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کر دیا، آیا ہم حیض کی حالت میں ان سے جمع نہ کریں؟ یعنی یہود کی مخالفت اور یہود اس پر چڑ رہے ہیں تو اور چڑانے کے لیے بات کریں. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور ناراض ہو گئے. پھر یہ حضرات دونوں چلے گئے وہاں سے گھبرا کر کے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ناراض کر دیا، دل میں تکلیف کے ساتھ چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے دودھ ہدیے میں آیا، آپ نے وہ دودھ ان دونوں حضرات کو جو نکل کر جا رہے تھے گھبرا کر کسی کے ذریعے ان کے پاس بھیج دیا، اور ان نے دودھ پی لیا. اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہم پر نہیں ہے، غصہ کم ہے. بہرحال ان ایام میں میاں بیوی کے اوپری تعلقات یا تمتعات جائز ہیں، اور اس سلسلے میں علماء کی دو قول بتا دیے گئے تھے. بعض حضرات تو اس کے قائل ہیں کہ ناف اور گھٹنے کے علاوہ حصے سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے اور مباشرت ہو سکتی ہے، اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوائے فرد کے یعنی شرمگاہ کے اور حصے سے تمتع کیا جا سکتا ہے. تو جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ ران ناف سے گھٹنے تک کے علاوہ کہ اس سے آگے جانے میں خطرہ اس کا ہے کہ آدمی حرام کا بھی مرتکب ہو جائے. البتہ جمہور کے یہاں یعنی بالاتفاق سب کے یہاں حالت حیض میں جمع جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب اگر کسی سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو جائے نادانی میں یا غفلت میں، تو ایسی صورت میں اس سلسلے میں بھی کیا اس پر کوئی کفارہ ہے یا اس کے لیے کیا اس کی سزا ہے، یا اس سلسلے میں بھی علماء کے دو قول ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں کہ اگر حالت حیض میں کسی سے جمع ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ ایک دینار صدقہ کرے. بعض روایتوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن ان روایت پر گرہ کی گئی ہے، اکثر حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں. ایک دینار صدقہ کرے، لیکن حیض ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے اگر کر لے تو اس صورت میں نصف دینار صدقہ کرے. اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو روایت ہے وہ کوئی قوی روایت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے اگر اس طرح کا کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اس کے لیے چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ ایسی چیزوں کی ارتکاب سے گریز کرے. ویسے گناہ ہے لیکن کفارے کے سلسلے میں اختلاف ہے، یہ نہیں کہ یہ جائز ہے. گناہ تو ہے پر گناہ ہوگا، اللہ سے توبہ استغفار کر کے آئندہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. اب حیض کے ختم ہونے کے بعد آیا غسل ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں بھی جمہور کا مطلب یہ ہے کہ حیض سے پاکی کے بعد وہ غسل کر لیں، غسل کے بعد ہی وہ اسے یا اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے. تو اس آیت میں حتیٰ یسرنا وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے، حیض اس کا ختم ہو جائے، پھر فیدا تطہرن کے ترجمے میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل سے پاکی حاصل کرے تو اب اس کے بعد اللہ نے جس جگہ سے جمع کا حکم دیا ہے یعنی قبول سے اگلی شرمگاہ سے پیچھے کے نہیں، اس کو بھی منع کیا گیا. حدیث میں آیا آتا ہے ملعون من اتى امراته دبرا، اس طرح کے الفاظ ہیں، جو شخص اس لیے شرمگاہ کے اپنی بیوی سے ملے وہ ملعون ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، لہٰذا اس سے تو گریز ضروری ہے. تو حالت حیض میں جمع حرام، اس کے علاوہ دیگر تمتعات کے سلسلے میں ناف اور گھٹنے کے علاوہ کے اکثر حضرات قائل ہیں، اور کچھ حضرات امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں دو قول ہیں، لیکن دوسرا قول راجح ہے کہ جمع کے علاوہ سارے تمتعات کر سکتا ہے. حدیث پاک میں بعض امہات المومنین سے بھی روایتیں آتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے تمتع کرنا چاہتے تو فرض پر کپڑا رکھتے اور تمتع کرتے. بعد میں آتا ہے استجر اظہار باندھتے، یعنی لنگی پہن لیتی، یعنی ماں ساری گھٹنے اور ناف کے علاوہ سے تمتع کرتے. تو ان ساری چیزوں کے سلسلے میں رہنمائی آدمی کو چاہیے کہ ان مسائل میں جہاں تک وضاحت پوری سمجھ میں نہ آئے اپنے علماء کے سلسلے میں دریافت کریں. یہ نہیں، اگرچہ یہ نجی مسائل ہیں لیکن چونکہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، حیض اور نفاس پر اسلامی بہت سارے احکام بھی منحصر ہیں، عورتوں کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج کے مسائل، اس سے بہت وابستہ ہیں. آج کل ان چیزوں کے بارے میں معلومات صحیح نہیں ہوتی، اسکولوں کی تعلیم میں ان چیزوں کی طرف رجحان نہیں ہوتا. ہمارے دینی مدرسے جہاں پر ہیں وہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، تو دنیاوی تعلیم اور ڈگری حاصل کی ہوئی عورتوں کے لیے بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں دینی مدارس میں جتنا ممکن ہو جا کر ان مسائل کو حل کر لیں. اس پر دین کے بہت ساری چیزوں کا مدار ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح مہذب المہذب کی شرح، یہ ایک جلد پوری حیض اور نفاس کے مسائل پر انہوں نے لکھا ہے. حالانکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، شادی نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں کرنا نہیں چاہتے، اپنی علمی مشغولیات ان کی اس قدر تھی اور اتنے جزیات اور یہ ساری چیزیں انہوں نے امت کے لیے چھوڑ دی کہ ان کی اولاد روحانی اتنی ہو گئی کہ مادی اولاد ہوتی بھی شاید اتنا نام نہ ہوتا. بہرحال ان مسائل کے لیے ضروری ہے عورتوں کو اپنی واقفیت حاصل کریں. بسا اوقات استحاضہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کو حیض سمجھا جاتا ہے اور نمازیں چھوڑ دی جاتی تو گنہگار ہوتے ہیں، اور کبھی حیض کو استحاضہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے ان مسائل کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات ہمارے یہاں سب کتابوں میں موجود ہیں. صرف کتابوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، پڑھی لکھی عورتوں سے، معلمہ سے، اپنے رشتے دار علماء سے اس سلسلے میں رجوع کیا جائے. تو یہ تو میاں بیوی کے حکام ہے، باقی ان کے دینی مسائل بھی اس سے بہت اس پر مناسب ہیں. پھر آگے کہا گیا پیدا پاکی کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا، یعنی اس راستے سے جمع کیا جائے جس کے کرنے کا حکم اگلی شرمگاہ سے، اس لیے شرمگاہ سے حرام قرار دیا گیا اور لعنت اس کے لیے بھیجی گئی. اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. میاں بیوی میں کبھی محبت وافر مقدار میں ہو جاتی ہے اور کبھی آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، تو اس سے کچھ امکان ہے کہ حالت حیض میں بھی گناہ ہو جائے. اس لیے کہا گیا اللہ توبہ کرنے والوں کو، اس طرح سے اگر کوئی بات ہوئی ہو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اور گندگیوں سے بچنے والے مطلب طاہرین پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اب آگے آیت میں فرمایا گیا عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی کو جس طرح سے چاہو استعمال کر لو. تو یہاں تشبیہ کھیتی سے دی گئی، جیسے آدمی بیج بوتا ہے اور بیج سے پھر کوپل نکل آتی ہے، پھر اس سے درخت ہوتا ہے، درخت سے پھر پھل آتا ہے، ایسے ہی انسانی نسلوں کے لیے عورتیں کھیتی ہیں. مرد کے نسخے بمندلے، مرد کا نسخہ بمندلے تخم کے ہوتا ہے، بیج کے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد جو ہوتی ہے وہ پھر اس کے ثمرات ہوتے ہیں. جیسے کھیتی سے آدمی بیج لگاتا ہے پھر اس سے اناج اگتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ کے کہنے پر اولاد ہوتی ہیں اور یہ اولاد ثمرات ہوتے ہیں ماں باپ کا. تو کھیتی سے تشبیہ دی گئی. اور پاتو ہر سکم اننا شیتم، اپنی کھیتی کو جس طرح سے چاہو استعمال کرو کھا گئے. یہود کے یہاں ایک بات عام تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں اپنی بیوی سے پیچھے سے آگے آ جائے تو اس صورت میں بچہ ناقص یا اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں. تو اس کے طور کے لیے بتا دیا گیا کہ آدمی اپنی بیوی سے، تفسیر میں مختلف مفسرین اور صحابہ اور تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اپنی بیوی سے آگے پیچھے دائیں بائیں جس طرح سے چاہو اوپر نیچے ہر طرح سے تم تمتع کر سکتے ہو، تمہاری کھیتی ہے. پیچھے سے مراد یہ نہیں کہ پیچھے میں دخول کیا جائے، دخول کی جگہ اگلی شرمگاہ ہوگی، لیکن پیچھے سے، بائیں سے، دائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جس طرح سے چاہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ تمہاری کھیتی ہے. اور کھیتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ تخم کو صحیح لگایا جائے، ایسے ہی جمع کے لیے ضروری ہے کہ اگلی شرمگاہ سے دخول ہو، پیچھے سے نہیں، وہ کھیتی کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی درخت آدمی لگاتا ہے تو درخت کا تنا نیچے اور جڑ اوپر کر کے نہیں لگاتا، تو جس طرح کھیتی کے لیے جدا دیتے ہیں، جہاں لگانے پر ہی کھیتی اگتی ہے، جس طرح سے لگانے پر ہوتی ہے، ایسے اسی طرح سے یہ تمہاری بیویاں کھیتی کی طرح ہیں اور اسی طرح ان کو استعمال کیا جائے. البتہ تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح سے چاہو ان سے تم نقصان دور ہو جاؤ. پھر آگے وقت جو مجھے انخوشی کم، اس آیت کو کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ آدمی ان چیزوں میں مست اور ایسی لذت میں غرق ہو جائے، خدا کے احکام تم سے پامال ہونے لگے، ایسا نہ ہو. بلکہ ایک دوست دیا گیا ایمانی، آگے کی زندگی میں مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے اعمال صالحہ کو پیش کرو. یہ وقتی لذت اس میں غرق ہو کر آگے کی زندگی کو فراموش نہ کرو، بلکہ اگلی زندگی کے لیے بھی اس تمام اعمال صالحات کے پیش کرو. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کیا رہنا، یہ نہیں کہ میاں اور بیوی ہیں کوئی چیز طرح دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہاں جو بھی چاہا غلط سڑک یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اللہ کا ڈر اور اللہ کا لحاظ رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حکم کے خلاف کوئی تم سے عمل سرزد ہو جائے. اکثر جہاں پر انسان کے بہکنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں دیکھیے جن جن جگہوں پر آپ دیکھیں گے، وہاں ہر جگہ تقوی کی وصیت بالخصوص دی جاتی ہے. شادی کے موقع پر اکثر تین آیات پڑی جاتی ہیں، تینوں میں تقوی کی وصیت، حالانکہ خوشی کا موقع تھا کہ کہیں خوشی میں آدمی غفلت کا شکار نہ ہو جائے، بہک نہ جائے اور اپنی خوشی میں مگن ہو کر اللہ کے احکام اس سے پامال نہ ہو جائے. اس لیے کہا گیا اللہ کا تقوی اور اس کا پاس لحاظ رکھو. یہاں یہ کہا گیا کہ آدمی لذت خوشی اور عائش خوشی میں ایسا غرق ہو جائے کہ اللہ کے احکام پامال ہو جائے اور اس سے گناہ کر دو، ایسا نہ ہو. بلکہ آگے کے لیے کچھ اعمال پیش کرو، اچھے اعمال، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے پاس تمہیں حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملنا ہے. جب یہ استحضار آخرت کا اس کو ہوگا تو دنیاوی ساری ضروریات اور اپنی لذتیں اور تقاضوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کو محفوظ رکھ کر اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر کرے گا. اس لیے فرمایا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وقدموا لانفسکم کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے ملتے وقت اللہ کا نام لو، جو دعا آتی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان وجنب شیطان ہمارا دفنا، تو اس کے یعنی بیوی سے ملا سے پہلے اللہ کا نام لے کر آگے کاروائی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا لحاظ رکھو اور یہ جان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے. جب یہ اس ہزار آدمی کو لائق ہوگا تو آدمی کسی بھی جگہ رہے، دنیا کے کسی بھی موقع میں، محل میں رہے، دکانوں میں رہے، مال میں رہے، بازاروں میں رہے، کلبوں میں رہے، لیکن وہ غلط کاری سے محفوظ رہے گا. تو اصل ایمان کو بحال رکھنے والی چیز آخرت کا یقین ہے. یہ یقین اگر مستحضر رہا تو آدمی جہاں بھی رہے انشاءاللہ وہ صحیح رہے گا اور اللہ کے نافرمان کے بعد رہے گا. وہ بشر المؤمنین، اور کہا گیا کہ مومنین کو بشارت. انسان کی ضروریات اور تقاضے دنیاوی جو ہیں، لذت کے یا نفسانی خواہشات کے، انسانی چیزوں کی تکمیل کا حکم دیا گیا اور ان چیزوں کو گویا نیک اعمال بتا دیا گیا. وبشر المؤمنین، مومنین کو آپ بشارت دیں. مومن ایمان کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو، اور اس کے ذریعے نسل انسانی وجود میں آئے اور نیک اور صالح اولاد کا یہ ذریعہ بنے. اس نے سے جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں بظاہر انسان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، لیکن اس پر اسے اجر اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں پیار اور محبت کی ایک حوالہ بھی رکھتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ان آداب معاشرت کو صحیح اسلامی اصولوں پر ہم سمجھیں اور اس کو برتیں. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ.